نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، الله تعالى شأنه جن نفوس قدسیہ کے ذریعے دین کی حفاظت فرمائی اور دین کو آگے امت میں چلایا، ان میں جو بڑے بڑے نام ہیں ان ناموں میں ایک نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، بڑا اونچا مقام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث کو روایت کرتے آگے کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اپنے شاگردوں کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بڑے احترام سے لیتے تھے. اور نام تک کا ذکر نہیں فرماتے تھے، آداب میں سے یہ ہے کہ جس کا احترام کیا جائے اس کے نام کو ذکر نہ کیا جائے. جیسے ماں ہے، باپ ہیں، ان کو ابا کہتے ہیں، امی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کے لیے الفاظ ہیں، گجراتی میں اس کے لیے الفاظ ہیں، الگ الگ زبان میں الگ الگ الفاظ. اپنے باپ کو، اپنی ماں کو اگر کوئی بیٹا نام سے بلاتا ہے اسے بے ادبی سمجھا جاتا ہے. آج اس گئے گزرے دور میں بھی جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو نام سے نہیں پکارتے، ڈیڈ کہتے ہیں، مم کہتے ہیں. تو جو قابل احترام شخصیتیں ہوتی ہیں زندگی میں اور بغیر نام کے کسی لقب سے وہ پہچانے جاتے ہوں تو پھر نام کا ذکر نہیں کرتے. جیسے میرے شیخ یہ فرماتے تھے، اب مجمع میں سبھی لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ شیخ سے کون مراد ہے تو پھر نام کا ذکر نہیں کرتے، اور مجمع میں ایسے لوگ ہیں جو واقف نہیں ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت یوں فرماتے تھے. اسی لیے جس گھر میں کسی بھائی یا کسی بہن کا دوسرے بھائی بہنوں کے دلوں میں احترام آ جاتا ہے تو پھر اس کو نام سے نہیں پکارتے، بھائی کہہ کر پکارتے ہیں، بہن کہہ کر پکارتے ہیں. یہ ہر جگہ پر ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی ہیں. اور مرد ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد، مگر علمی مقام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا اونچا تھا، عملی مقام اتنا اونچا تھا کہ جب وہ روایت کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہیں آنے دیتے تھے زبان پر. عورت بھی مرد کی نظر میں قابل احترام ہو سکتی ہے جیسے مرد ہو سکتا ہے. بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تقوی چاہیے, علم و عمل چاہیے. ایسی بے شمار عورتیں گزری ہیں جنہوں نے اونچا مقام پایا ہے, اور آج بھی جب بڑے بڑے علماء ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو احترام سے تذکرہ کرتے ہیں. تو حضرت ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ تعالی یہ جلیل القدر تابعی ہیں. اللہ تعالی شانہ نے ان کے لیے وہ کرامت ظاہر فرمائی تھی جو ابراہیم خلیل اللہ کے لیے معجزہ ظاہر فرمایا تھا. آگ بالکل ٹھنڈی کر دی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے. تو ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ تعالی جب گرفتار ہوئے, دشمنوں کے پنجے میں آئے اور ان پر دباؤ ڈالا گیا مرتد ہونے کا, اور یہ آمادہ نہیں ہوئے, تو آگ جلائی گئی. آگ کے اوپر ایک بہت بڑی دیگ تیل کی چڑھائی گئی, اور تیل جب کھولنے لگا تو انہیں دھمکی دی گئی کہ مرتد ہو جاؤ ورنہ اس میں تم ڈالے جاؤ گے. اب ایسے موقع پر جبکہ جان خطرے میں ہو, تو دل اگر ایمان پر مطمئن ہے تو زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے, رخصت ہے. مگر ایسے موقع پر بھی عزیمت یہ ہے کہ جان دے دے مگر زبان پر کلمہ کفر نہ لائے, مگر اجازت ہے. اگر دل میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اور زبان سے اوپر اوپر سے کہے کہ ہاں ہاں بھائی میں مرتد ہو گیا, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, تو اجازت ہے. مگر نہیں, یہ بہت بڑے آدمی تھے تو انہوں نے رخصت پر عمل نہیں کیا, عزیمت پر عمل کیا. جیسے مسافر کے لیے سنتوں کو چھوڑ دینا اس کی رخصت ہے, مگر لوگ عزیمت پر بھی عمل کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم سفر میں ہیں مگر سنت بھی ادا کریں گے. یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. تو یہ سنت چھوڑیں سنت نہ چھوڑیں اس میں تو پانچ سات منٹ کا مسئلہ ہے, یہاں تو زندگی کا مسئلہ تھا. تو انہیں اس تیل میں ڈال دیا گیا, اور اللہ تعالی شانہ نے اس تیل کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا. اس کا اثر ہوا, رہائی ان کی ہو گئی, اور رہائی کے لیے اس نے اپنی عزت باقی رکھنے کے لیے بادشاہ نے یہ کہا کہ اگر ابو مسلم میری پیشانی پر بوسا دے دے تو میں ابو مسلم کو اور ابو مسلم کے جتنے ساتھی ہیں ان سب کو چھوڑ دوں. اب اس میں حضرت ابو مسلم کی تھوڑی ذلت تھی اور اس کی عزت تھی کہ میری پیشانی پہ بوسا دیا, اور عربوں کے یہاں کسی کے پیشانی پہ بوسا دینا اس کا مطلب یہ کہ یہ مجھ سے زیادہ معزز اور مکرم ہے. تو دیکھو جب تک اپنا مسئلہ تھا اس وقت تک تو جان بھی دینے کے لیے تیار ہو گئی, مگر اب دیکھا کہ میرے دوسرے ساتھیوں کو بھی اس تیل میں ڈالا جا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ایمان اتنا قوی کسی کا نہ ہو تو جل جاوے, تو ان کو بچانے کے لیے وہ جھک گئے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے دیا اور سب کی رہائی ہو گئی. جب یہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ استقبال کے لیے آئے اور پوچھا کہ بھائی کون ہے ابو مسلم خولانی جن کا قصہ ایسا ہمیں پہنچا ہے. قصے کی توثیق کی اور کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ایسے شخص کی زیارت کروائی جس کے ساتھ اللہ نے وہی معاملہ کیا جو اپنے خلیل کے ساتھ کیا تھا. تو ایک تو ہے کہ مرد, دوسری طرف عورت, اور اسلام میں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ مردوں کی نظر میں عورتوں کا کوئی احترام نہیں ہے. تو مرد, دوسری طرف عورت, وہ بھی تابعی اور بڑے اونچے پائے کے, اونچے درجے کے, مگر جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے تھے تو तो बड़े एहतराम से लेते थे। क्या कहते थे अपने शागिर्दों के सामने, हद्दसतनी असिद्दीकतु बिन्तु सिद्दीक हबीबतो हबीबतो हबीबिल्लाह, मुझसे बयान किया सिद्दीका ने, जो के बेटी है सिद्दीक की और जो के महबूबा है अल्लाह के महबूब की। कितने एहतराम से हजरत अबू मुस्लिम अल खौलानी रहिमहुल्लाह ताला जिक्र फरमाते थे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का, हद्दसतनी अस्सिद्दीका बिन्तु सिद्दीक हबीबतो हबीबिल्लाह। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है मकाम बहुत ऊंचा, इल्म में भी और अमल में भी। मर्दों को इल्म हासिल करने के जो मौके मिलते हैं औरतों को नहीं मिलते, और वजह उसकी ये नहीं कि औरतें मर्दों के बनिस्बत इस मामले में कमजोर हैं, उनमें इल्मी सलाहियत पैदा करने के लिए अल्लाह ताला शानहू ने वसाइल नहीं पैदा किए हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हर एक की जिंदगी कुछ ऐसी बनी हुई है कि कुछ लोग आसानी से इल्म हासिल कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं। जैसे मर्दों में भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि इल्म हासिल करना चाहते हैं मगर उनके अहवाल ऐसे हो जाते हैं कि नहीं कर सकते। अचानक बाप का इंतकाल हो गया, बाप पीछे मां को छोड़ गया, मां बीमार गरीब, छोटी छोटी बहनें, तो ये पढ़ने के लिए नहीं जा सकता, खुद बीमारी में गिर जाता है। तो मस्तूरात जो है वो घरेलू कामकाज में मशगूल होती हैं, बच्चों की परवरिश में मशगूल होती हैं, एक पार्टनरशिप होती है, मर्द भी कमाने के लिए जाता है, तो ये भी पूरी फैमिली की देखभाल में मशगूल, और औरत ताउन करती है, बच्चों की तरबियत करती है। फिर जो है हिजाब के कुछ मसाइल हैं, तो औरत हिजाब की वजह से इतनी आसानी से इल्मी मजालिस में नहीं जा सकती जितनी आसानी से मर्द जा सकते हैं, मगर यह कोई कमजोरी नहीं है, इसलिए कि इल्म हासिल करने का मकसद भी रिजाए इलाही है। तो औरत अगर तलब इल्म से रुकती है हिजाब के हुक्म की वजह से कि जिस जगह पर इस वक्त इल्म तकसीम किया जा रहा है वहां पर अगर मैं इल्म हासिल करने के लिए जाऊंगी तो अल्लाह का हुक्म टूटेगा, इसलिए कि हिजाब का इंतजाम नहीं है, तो जिस तरह हिजाब के एहतिमाम के साथ इल्म हासिल करने से अल्लाह उससे राजी होता, यहां पर इल्म हासिल करने से रुकने पर अल्लाह उससे राजी होगा। असल देखना यह है कि अल्लाह किस बात से राजी होता है। हम लोगों का मिजाज क्या हो गया है कि नफ्स क्या चाहता है और वो कैसे खुश हो, और शरीयत हमें क्या सिखा दी है, नफ्स की चाहत को मत देखो, अल्लाह की चाहत को देखो। अब नफ्स ये तकाजा कर रहा है कि मैं उम्रे के लिए चली जाऊं, और शरीयत ये कहती है कि बगैर महरम के नहीं जा सकती, तो नफ्स का तकाजा दिल, और नफ्स में अच्छा ख्याल आया है, बुरा ख्याल नहीं, उमरा करना कोई बुरी बात नहीं है, हज करना बुरी बात नहीं, मगर ये नफ्स का तकाजा है, अपने दिल का तकाजा है कि मैं उमरा कर लूं, बहुत अच्छा कर लूं, मगर महरम है ना, महरम तो नहीं है, फिर महरम के बगैर सफर नहीं कर सकती। अब इस औरत के लिए महरम के बगैर उमरा करने और हज करने से अल्लाह नाराज होगा, और हज और उमरा न करने से अल्लाह राजी होगा, और हज और उमरा छोड़ने से जितना अल्लाह राजी होगा इतना हज करने और उमरा करने से अल्लाह राजी नहीं होगा, बल्कि राजी होगा ही नहीं। तो दीन जो है दीन वो अल्लाह की मर्जी को पूरा करने का नाम है, अपनी मर्जी को पूरा करने का नाम नहीं। تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی مردوں کو جو مواقع میسر آتے تھے وہ عورتوں کو نہیں, مردوں کو جو مواقع میسر آتے تھے وہ عورتوں کو نہیں. اسی لیے عورتوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ عرض کیا کہ غلب علینا الرجال, مرد ہم پر غالب آ گئے حصول علم میں, ہم اتنا علم حاصل نہیں کر پاتی جتنا یہ, اس لیے کہ جہاد میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ ساتھ ہوتے ہیں اور علم حاصل کیا جاتا ہے نبی کو دیکھ کر, نبی کی بات سن کر, اس لیے کہ نبی کی ہر بات بھی علم اور نبی کا ہر عمل بھی علم. یہ آپ کے ساتھ سفر میں جا سکتے ہیں, یہ آپ کے ساتھ جہاد میں جا سکتے ہیں, آپ مسجد نبوی میں ہوتے ہیں تو مسجد نبوی میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم لوگ اگر مسجد میں آ بھی جاتی ہیں, اس زمانے میں پردے کی پابندی بہت زیادہ تھی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین, بھائی کلچر کے بدلنے سے اجازت کا حکم بدل جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے متعلقین میں سے, میں بھی آپ بھی ہم سب اس میں شامل, ہمارے متعلقین میں سے کوئی ہم سے پوچھنے کے لیے آئے کہ ہمارے یہاں شادی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ 200 عورتوں کو بلائیں 200 مردوں کو بلائیں, کیا رائے ہے آپ کی, تو آپ کہیں گے ہاں بالکل کر لیجئے مناسب ہے. دوسرا شخص آیا, ہمارے گھر میں شادی ہے اور 100 مردوں کو اور 100 عورتوں کو بلانا چاہتے ہیں, ارے یار مختصر کر لو نا, کیوں اتنا لمبا چوڑا آپ کریں گے. وہ 400 کا کہہ رہا ہے, وہاں لمبا چوڑا نہیں لگا, یہاں لمبا چوڑا لگا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلا شاگرد یا پہلا مرید یا پہلا مشورہ کرنے والا ہے, اس کے گھر میں پوری پردے کی پابندی ہے اور اوپر سے نیچے تک سب پردے کو سمجھتے ہیں, اس لیے وہاں اجازت دے دی گئی کہ آپ کر لو. بلکہ وہاں ایسا کہا جائے گا کہ ارے 400 کیا بلا لو نا, ایک ہی تو موقع ہے, بار بار کہا تمہارے یہاں شادی آئے گی, ذرا ہنسی مذاق میں ایسا بھی کہیں گے, صرف 400. اس لیے کہ پتا ہے کہ ان کے پورے خاندان میں پردہ ہے, ماموں کے یہاں دیکھو تو پردہ, چچاؤں کے یہاں دیکھو تو پردہ, پھوپھیوں کا دیکھو تو پردہ, بہنوئی سارے پردے والے, بھابیاں ساری پردے والی. تو پتا ہے کہ یہ عورتوں کو پورا سیگریگیٹ کر سکیں گے اور ان کے یہاں رشتے داروں میں جتنی عورتیں آئیں گی تو گھر میں راستے میں بناؤ سنگار کر کے چلتے ہوئے نہیں آئے گی بلکہ حجاب میں آئے گی. اور وہ دوسرا صرف 100 کو بلانا چاہتے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو پوچھنے کے لیے آیا ہے وہ پورا متدین ہو گیا ہے, کسی شیخ کی برکت سے, دعوت و تبلیغ کی برکت سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے, مگر پتا ہے کہ اس کی بیوی کا ذہن ابھی نہیں بنا ہے, اس کی بیٹیوں کا ذہن نہیں بنا ہے, اس کی خالاؤں کا ذہن نہیں بنا ہے, اس کے ماموں کا ذہن نہیں بنا ہوا ہے. تو کہیں گے کہ نہ 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 آپ ایسا مت کرو. تو دیکھو بھائی حالات کو دیکھ کر کے پھر رہنمائی بدل جاتی ہے, گائیڈنس بدل جاتی ہے, انسٹرکشن بدل جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر مرد صحابی تھا, ہر عورت صحابیہ, تو ان کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی. اس لیے کہ کسی صحابی کے بارے میں یا صحابیہ کے بارے میں ایسا تصور کیا جا سکتا تھا کہ وہ اللہ کی رضا کے خلاف کوئی کام کرے؟ بعد میں جب حالت بدل گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پتا تھا کہ بعد میں حالات بدلنے والے ہیں, بعد میں حالات بدلنے والے ہیں, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں اس کی طرف اشارے کیے. چنانچہ ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں مسجد نبی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں, کیا رائے ہے آپ کی؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میرے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایکسپوجر زیادہ ہوگا. ایک عورت جو ہے اپنے گھر سے نکل کر اپنے محلے کی مسجد میں چلی جائے, 5 منٹ میں چلی جائے گی, اور مسجد نبوی تک جائے تو آدھ گھنٹہ لگے گا. خیر القرون کا دور ہے جہاں مردوں کی نگاہیں اٹھتی نہیں تھی, جہاں برے خیالات دل میں نہیں آتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم بہت ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں دل میں کوئی برا خیال بھی نہ آ جائے اور اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو اطلاع نہ کر دے. اتنا خیر کا زمانہ. اب لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد نبی میں آتی تھیں, تو کیا اللہ کے نبی کو یہ پتا نہیں تھا کہ عورتوں کو نہیں آنا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں کہ آج بھی وہ ماحول لیسٹر میں پیدا کرو, کراچی میں پیدا کرو وہ ماحول, لاہور میں پیدا کرو وہ ماحول, بمبئی میں وہ ماحول پیدا کرو, آج بھی ہم کہہ دیں گے کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں. وہ ماحول, وہ تقویٰ, وہ روحانیت پیدا کرو, آج بھی اجازت ہے. ڈسپلن کتنا تھا. تو کیا کہا کہ تیرا, تمہارا, تمہارے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد نبی میں نماز پڑھنے سے بہتر. بھائی اس سے بہتر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اور آگے پھر کیا کہا؟ آگے یہ کہا کہ اور تیرا, تیرے گھر کے آنگن میں نماز پڑھنا, کورٹ یارڈ میں, وہ تیری محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر. اس لیے کہ تو اپنے گھر سے نکلے گی, اللہ اکبر کر کے 15 منٹ میں نماز سے فارغ ہو کے واپس اندر چلی جائے گی, اور یہاں تو چل کر کے مسجد تک آئے گی, 15 منٹ تک مسجد میں رہے گی, پھر چل کر جائے گی تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا, ایکسپوجر کم سے کم. اور تیرا, تیرے گھر کے فرنٹ روم میں نماز پڑھنا, یہ تیرے آنگن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل. اور تیرا, تیرے گھر کے پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا, یہ تیرا فرنٹ روم میں نماز پڑھنے سے افضل. اور اس زمانے بھی سٹوریج وغیرہ کے لیے پینٹری جیسے چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے, تو کہا کہ تیرا اس پینٹری میں داخل ہو کے نماز پڑھنا, یہ تیرے پچھلے والے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر. اشارے کیے اس زمانے میں بھی کہ اگرچہ عورتوں کے لیے میرے زمانے میں چونکہ سارے پردے کی رعایتیں ہو رہی ہے, آنے کی اجازت ہے, مگر اس وقت ابھی عورت کے لیے اللہ اور اس کا نبی اسی کو پسند کرتا ہے کہ عورت گھر کے اندر رہے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. اب ہم عورتوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مسجد میں آنے سے غرض ہے یا اللہ کو راضی کرنے سے غرض ہے؟ آپ کو کیا کام کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو, جس سے اللہ زیادہ راضی ہو, جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں زیادہ پسندیدہ؟ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ نے مسند فردوس کی ایک روایت نقل کی ہے اپنے فتاوی میں کہ عورت جب مسجد میں آ کے نماز پڑھتی ہے تو ایک نماز کا ثواب ایک کے برابر ملتا ہے, اور عورت جب اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے تو ایک نماز کا ثواب 25 کے برابر ملتا ہے. اور مرد جب اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب ایک کے برابر, اور وہ بھی اگر عذر ہو تو, بخار ہے, بیمار ہے, اور اگر عذر نہ ہو تو ثواب ہی نہیں ملتا, ثواب ہی نہیں ملتا, سر سے اتر جاتی ہے نماز. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. اور اگر وہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اسے 25 گنا کا ثواب ملتا ہے. تو عورت پر اللہ نے کتنا رحم فرمایا کہ وہ گھر میں پڑھتی ہے تو 25 گنا کا ثواب, اور مرد گھر میں پڑھتا ہے تو نہیں, اسے آنا پڑے گا, سردی ہے, بارش ہے, مسجد میں آ کے نماز پڑھو, تب جا کر کے 25 گنا کا ثواب ملے گا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے, پھر بھی وہ یہ کہتی ہے کہ غلب علینا الرجال, مرد ہم پر غالب آ گئے اور ہمیں علم حاصل کرنے کی وہ اپرچونٹیز نہیں ملتی جو مردوں کو ملتی ہے. معلوم ہوا کہ ذہن سے عورتوں کو یہ بات ہی نکال دینی چاہیے کہ ہر معاملے میں ایکول اپرچونٹیز ملے, شریعت کا ہی مزاج ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک معذور شخص جو بستر میں پڑا ہوا ہے اس کو وہی اپرچونٹی ملے جو ایک چلتا پھرتا آدمی ہے؟ عورتوں کا رول الگ ہے, مردوں کا رول الگ ہے. مردوں کے کسی جگہ جانے سے وہ خطرات نہیں ہے جو عورتوں کے کسی جگہ جانے کے خطرات ہوتے ہیں. لڑکیاں لڑکوں کو के चेहरों को झांक झांक कर उन पर बुरी नजर नहीं डालते, उल्टा होता है, सब जानते हैं उल्टा होता है। इसीलिए औरत को कहा कि अपने आप को छुपा ले, अपने आप को छुपा ले। जिस जगह के ऊपर चोरी नहीं होती है वहां आदमी पैसों को यूं खुला लेकर के चलता फिरता है, और जिस जगह के ऊपर चोरी होती है तो क्या कहा जाता है कि भाई माल को छुपा के रखो, यहां पर ख्याल रखना माल को छुपाओ। माल को तो कीमती चीज को छुपाया जाता है, है? कीमती चीज को छुपाया जाता है। अब बाज औरतें जो गैर मुस्लिम औरतें तो ये एतराज करती है, मुस्लिम औरतें भी कभी कभी ऐसा एतराज करती हुई सुनाई देती है कि मर्दों की आंखें अगर शरारत करती हैं तो उसकी वजह से हम पर ये जुल्म क्यों किया जा रहा है? है तो कोई ये कहे कि चोरों की शरारतों की वजह से हम पर ये जुल्म क्यों किया जा रहा है कि हम पैसों को बचा बचा के रखें? वहां तो हर शख्स बहुत बचा बचा के रखता है। जो चीज भी कीमती होती है, जो चीज भी कीमती होती है उसे हिफाजत से रखा जाता है। हाँ, कोई सरसरी वरक होता है, सरसरी वरक, उसे ऐसे ही आदमी हाथ में ले जाकर के किसी को पकड़वा देता है कि भाई लीजिए, और कीमती वरक होता है उसे लिफाफे में रखा जाता है, उससे भी ज्यादा कीमती होता है फाइल में रखा जाता है, उससे भी ज्यादा कीमती होता है ब्रीफ केस में रखा जाता है। और जो दस्तावेज इतना कीमती नहीं होता उसे सेकंड क्लास में भेज दिया जाता है, फर्स्ट क्लास में भेज दिया जाता है। कीमती होता है तो रिकॉर्डेड डिलीवरी, रजिस्टर्ड, रिकॉर्डेड डिलीवरी, रजिस्टर्ड डिलीवरी का मतलब यह कि महफूज हाथ में दे दिया। तो औरत चूंकि बहुत कीमती है इसलिए उसकी रिकॉर्डेड डिलीवरी और रजिस्टर्ड डिलीवरी कराई जाती है कि महफूज हाथों में रखो, इसको कोई हाथ ना लगाए, इसको गलत नजर से कोई ना देखे। मर्द साथ होगा तो डरेगा, हर शख्स छेड़ने से पहले डरेगा कि मर्द साथ है। ये मर्द को जो साथ रखा जा रहा है वो इसलिए नहीं कि औरत पर शरीयत को भरोसा नहीं है, औरत पर तो भरोसा है, मगर इस औरत को देखने वाले जो शरीर इंसान है उन पर भरोसा नहीं। तो कहते हैं एक मर्द को साथ रखो ताकि उस मर्द के खौफ और मर्द की हैबत की वजह से वो शरीर लोग इस औरत पर गलत नजर डालने से बचे। कितना एहतमाम किया। ये पाबंदी जो है ये पाबंदी औरत पर नहीं लगाई गई, ये पाबंदी औरत पर नहीं लगाई गई, तो मर्द पर लगाई गई कि तुम्हें बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है फिर भी जाना पड़ेगा इस कीमती मता की हिफाजत के लिए। औरत औरत पर क्या है, औरत तो शोहर के बगैर भी जाती है और शोहर के साथ भी जा रही है, शोहर को तो जाना ही नहीं है, जाना औरत को है। उसकी मां बीमार हो गई है, अभी अपने फैक्ट्री का काम छोड़कर, दफ्तर का काम छोड़कर, नौकरी से छुट्टी लेकर जा रही है, इससे कि शरीयत ने इसको कहा है कि मेरी बंदी मेरी नजर में बहुत कीमती है, इसकी तरफ कोई गलत नजर उठाकर ना देखे, इसलिए तू पहरेदार बनकर जाए इसके साथ। हम इसको उल्टा समझते हैं कि दीन को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है इसलिए दीन कहता है कि साथ मर्द होना चाहिए निगरानी करने के लिए। ना, आप पर तो भरोसा है, भरोसा उन शरीरों पर नहीं है, उन बुरे दिल वालों पर नहीं है जो औरतों को झांकते हैं, जो हैवान हो गए हैं, जानवर हो गए हैं। शरीयत मुतहरा ने कितना इकराम किया आपका कि मर्द को आपका पहरेदार बना दिया। और जब कोई चीज बहुत कीमती होती है तो कहते हैं कि भाई हैंड डिलीवरी करो, और हैंड डिलीवरी के लिए कौन? आप ना, आप ना, ये काम तो इब्राहिम भाई ही को सौंपो। इसीलिए कहा कि महरम चाहिए, ये ना 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 ना, ना भाई ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं महरम। क्यों? इसलिए कि कजन को अपनी कजन सिस्टर के लिए वो गैरत नहीं आएगी ऐसे मौके पर जब कोई गलत नजर से देखे, जो भाई को आएगी, जो बाप को आएगी, जो शोहर को आएगी। इसलिए कहा कि ना, ऐसे शख्स को भेजो जिसको गैरत आए इसकी खातिर। इसलिए कहा कि महरम चाहिए साथ में, मोतमद आदमी जिसके बारे में इत्मीनान हो के नहीं, ये रिश्ता ऐसा है, रिश्ता ऐसा है कि बुजदिल से बुजदिल आदमी भी हरकत में आ जाएगा, भाई बुजदिल से बुजदिल फिर भी हरकत में आ जाएगा। बुजदिल से बुजदिल शोहर है वो भी हरकत में आ जाएगा, بشرطی کے صاحب غیرت ہو. تو میری ماؤں اور میری بہنوں, اسلام کا جو تقاضا ہے وہ سمجھو. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ مردوں کے لیے جو قوانین اسلام نے بنائے ہیں مرد اس پر راضی رہے, اور عورتوں کے لیے جو اس نے قوانین بنائے ہیں عورتیں اس پہ راضی رہے. مردوں کے اوپر بھی حالات آتے ہیں. غریب ملکوں میں آپ جاؤ کہ مرد کے اوپر کتنا سٹریس آتا ہے کہ یار یہ ذمہ داری میرے سر پہ ڈال دی ہے شریعت نے کہ بیوی کو پالنے کا, بچوں کو پالنے کا. اسے بھی ایسا ہوتا ہے. متدین گھرانے میں جو مرد رہتے ہیں اور کم کماتے ہیں ان کے دلوں میں بھی ایسا خیال آتا ہے کہ یار یہ عورت کو پردے میں بٹھا دیا, گھر میں بٹھا دیا, اسے گھر کی ملکہ بنا دیا, اور میرا اتنا انکم نہیں ہے, یہ بھی اگر میرے ساتھ باہر نکل سکتی, سٹول پر کھڑی رہ سکتی تو کتنا فائدہ مجھے ڈبل ہو جاتا. مردوں کو بھی یہ خیال آتا ہے جیسے آپ کو آتے ہیں, مگر مرد راضی رہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا یہ حکم ہے, اسی طرح آپ بھی راضی رہے کہ اللہ کا حکم ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماحول وہاں کا ایسا تھا, اس وجہ سے عورتیں مسجد نبوی میں آتی تھیں. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ آگے جا کر کے کچھ تو اشارے میں کر دوں کہ بہتر تمہارے لیے یہی ہے, بہتر تمہارے لیے یہی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو اعلان ہی کر دیا کہ عورتیں مسجد میں نہ آئے, اب اس سے کہ ماحول بدل گیا. ماحول حضرت عمر کے زمانے میں ماحول کتنا عمدہ ہوگا, مگر اس کو ایسا کہا گیا کہ ماحول بدل گیا. مردوں کے تقوی میں تھوڑا فرق آیا اور منافقین کی تعداد بڑھی, منافقین کی تعداد بڑھی, اور عورتوں کے اندر بھی تھوڑا دنیا کی طرف میلان ہوا. تو عورتوں کا میلان ہوا دنیا کی طرف تو وہ بھی ذرا بناؤ سنگار کرنے لگی شرعی حد میں رہ کر, مگر فرق ہوا. اس فرق کو دیکھ کر حضرت عمر نے منع فرما دیا. عورتیں گئیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس, اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر سے بات کر سکتی ہیں. کہا کہ حضرت عمر نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہم نہیں آ سکتی, آپ کچھ کیجیے. تو بخاری شریف نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کو نقل کیا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ کہہ رہی ان عورتوں سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ہمارے زمانے کے حالات کو دیکھ لیتے. یہ فقیہ کہہ رہی ہیں, فقیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو دین کے مزاج کو جانتی ہے, جو اللہ کے نبی کے مزاج کو جانتی ہے, شریعت کے مزاج کو جانتی ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حالات کو دیکھ لیتے جو ہمارے زمانے میں پیدا ہو گئے ہیں, ان میں جو تغیر آ گیا ہے, انہوں نے جو نئی نئی چیزیں اپنی زندگیوں میں پیدا کر لی ہے حلال کی حد میں رہ کر, زینت زیادہ ہے ذرا تھوڑا, اگر دیکھ لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے آج, تو جیسے بنو اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا تھا, اللہ کے نبی بھی اپنی امت کی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے. یعنی حضرت عائشہ نے کیا کیا, یہ بتلایا ان کو کہ عمر مزاج نبوی سے واقف, اس نے وہی کام کیا ہے جو اللہ کے نبی کرتے. فیصلہ عمر کا ہے, جو زمین پہ بولتا تھا تو اللہ عرش سے وہی بنا کر نازل کرتے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا بڑا قدم اٹھائے ہیں کہ مسجد میں عورتوں کو آنے سے روک دیں, جبکہ وہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرے منہ انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے بیٹھے تو دوسری سیڑھی پہ بیٹھے ممبر کے, کہ میں وہاں کیسے بیٹھ سکتا ہوں جہاں اللہ کے نبی بیٹھا کرتے تھے. انتقال ہوا حضرت ابو بکر کا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلی سیڑھی پہ بیٹھ گئے, نیچے بالکل نیچے, اور کہا کہ میں وہاں کیسے بیٹھ سکتا ہوں جہاں ابو بکر صدیق بیٹھا کرتے تھے. جو صدیق اکبر کی سنت کا اتنا پابند ہے کہ جو انہوں نے کیا وہی میں کروں گا, وہ اللہ کے نبی کے حکم اور ان کی سنت کا کتنا پابند ہوگا. مگر وہ موفق من اللہ تھے, ملہم من اللہ تھے. کان فی من کان قبلکم محدثون, تم سے پہلے لوگوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن پر, جن کے دلوں پر اللہ باتیں اتارا کرتا تھا. وہیں یہ کوفی امتی احد فعمر, میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے. بولتے تھے حضرت عمر, بولتے تھے, اور اللہ تعالیٰ اسی کو وہی بنا کر نازل فرماتے تھے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک رائے دی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف رائے دی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان حضرت ابو بکر کی طرف ہوا کہ حضرت ابو بکر جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے. اللہ حضرت جبریل کو بھیجتے تھے کہ اے میرے محبوب تو عمر کے ساتھ, ابو بکر کے ساتھ ہے, مگر عرش سے خدا عمر کی فیور میں حکم کو نازل کر رہا ہے. اس عمر کے دل پر جب یہ بات آئی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج بھی اگر صحابہ کے دور کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ماحول آپ پیدا کر دیں لیسٹر میں, آپ پیدا کر دیں کسی بھی جگہ پر, تو ہم کہہ دیں گے کہ عورتیں آ سکتی ہیں. اور جیسے مرد آگے ہوتے تھے, ان کے پیچھے بچے ہوتے تھے, ان کے پیچھے عورتیں ہوتی تھیں, بیچ میں کوئی حجاب وجاب کچھ نہیں ہوتا تھا, آج ہم بھی ایسا ہی کہہ دیں گے کہ اسی طرح نماز پڑھو, کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کا تقوی خود حجاب ہے, مردوں کا تقوی خود حجاب ہے, اور کسی حجاب کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی آج کہہ دیں گے وہ سرکمسٹانسز پیدا کرو. نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں عورتوں کی, مردوں کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے, اور مردوں میں اتنا ڈسپلن تھا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے نہیں تھے مرد اٹھتے نہیں تھے, اور عورتیں نماز پڑھ کے فوراً فارغ, فوراً ایک ایک کر کے فوراً مسجد گھر کی طرف چلی جاتی تھی, فوراً گھر کی طرف. یہ ڈسپلن آپ پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ ڈسپلن آپ پیدا کر سکتے ہیں؟ ہماری تو حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ عورتوں کا اجتماع ہو, عورتوں کا مجمع ہو, اور درجنوں عورتیں مسجد سے نکل رہی ہوتی ہیں, اور چار پانچ مرد اسی سڑک پہ کھڑے ہو کر محوے گفتگو ہے, وہ وہاں سے عورتوں کے لیے راستہ خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مردوں کو دیکھ کر عورتیں پلیٹ فارم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. مردوں کا یہ حال, عورتوں کا یہ حال. وہاں یہ ہوتا تھا کہ سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, عورتیں ایک ایک کر کے سیدھی گھر میں, فوراً گھر میں, اور مرد بیٹھے رہتے تھے. کب تک؟ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے. یہ جو ہے سیگریگیشن کا ایک طریقہ تھا. عورتیں پہلے اٹھ جاتی تھی اور کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے. اور یہ ابتدائی اسلام میں عورتوں کا مسجد میں آنا اس لیے بہت ضروری تھا کہ صحابہ بہت مشغول تھے, غریب تھے, روزی کمانی پڑتی تھی, جہاد کے لیے نکلنا پڑتا تھا, دین کے لیے خدمت کرنی پڑتی تھی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں اور گھر جا کر کے سکھائیں ممکن نہیں تھا. اس لیے کہا کہ عورتوں کو آنے دیتا کہ کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں, مگر پھر بھی ان کو وہ مواقع نہیں ملتے تھے جو مردوں کو ملتے تھے. اسی لیے وہ کہہ رہی ہیں, اسی لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ غلب علینا الرجال, مرد ہم پر غالب آ گئے علم سیکھنے کے اعتبار سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ ہمارے لیے وہی انتظام کیجئے 50-50 جو مردوں کے لیے کرتے ہیں, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا اب ہم بھی نہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے, کسی دن موقع نکال کر میں خاص تمہارے لیے بھی ایک پروگرام کروں گا, خاص تمہارے لیے بھی. اور پھر ایک دن ان کے مجمع میں گئے اور ظاہر ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا حجاب اور نقاب اور ان سے آپ نے گفتگو فرمائی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عورتوں کو علم حاصل کرنے کے وہ مواقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں ملتے تھے جو مردوں کو. اس کے باوجود امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے 6 صحابہ کا ذکر کیا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث امت تک پہنچائی ہے. ان میں 5 مرد ہیں اور ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. علمی مقام بہت اونچا. اور اسلاف میں جس کا جتنا علمی مقام اونچا ہوتا تھا اتنا ہی اس کا عملی مقام اونچا ہوتا تھا, بلکہ اس کا علمی مقام اسی لیے اونچا ہوتا تھا کہ اس کا عملی مقام اونچا ہوتا تھا. علمی مقام کی وجہ سے عملی مقام اونچا نہیں ہوتا تھا, عملی مقام کی وجہ سے اللہ علم میں برکت دیتے تھے, علم میں فہم عطا فرماتے تھے. شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوسانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی. یہ علمی مقام عملی مقام جتنا بڑھتا ہے اتنا علمی مقام بڑھتا ہے. ہم لوگ چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک علمی شخصیت کی حیثیت سے دیکھتے ہیں, اس وجہ سے ہمارے سامنے صرف ان کا علمی مقام رہتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو علمی شخصیت کی حیثیت سے دیکھتے ہیں, اس لیے ہمارے سامنے صرف ان کا علمی مقام رہتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو علمی شخصیت کی حیثیت سے دیکھتے ہیں, علمی مقام ان کا عملی مقام دیکھیے, عملی مقام بہت اونچا عملی مقام بھی. یہ بڑے بڑے جتنے بھی لوگ تھے وہ ایسے تھے کہ ان کا اگر ہم علمی مقام دیکھنے کے لیے سر اٹھائیں یا ان کا عملی مقام دیکھنے کے لیے سر اٹھائیں تو ہمیں اتنا اوپر دیکھنا پڑے کہ ہماری ٹوپیاں گر جائیں. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت اونچے مقام کی عورت ہیں, اور یہ ان نفوس قدسیہ میں بہت جلی حروف میں ان کا نام لکھا جاتا ہے, لکھا جا سکتا ہے, جن کی وجہ سے دین اسلام کو بہت نفع پہنچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر بھی فوراً اشکال کرتی تھی, اور علمی اشکال, ایسا اشکال کہ جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے پہ مجبور ہو جاتے, اتنا اونچا مقام. اور عمر بہت کم تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, وفات نبوی پر عمر آپ کی 18 سال تھی. 10 سال 11 سال 12 سال کی عمر میں اتنی ذہین, یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب آخری مرحلے پر ہیں, آخری مرحلے پر مرض الوفات میں, تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما عیادت کے لیے حاضر ہوئے, دروازے پر دستک دی. کون؟ ابن عباس. عیادت کے لیے حاضر ہوا ہوں ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ, بہت بڑے عالم امت کے, مفسر قرآن, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچازاد بھائی, ان کا بھی علمی مقام اور عملی مقام بہت اونچا. عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ اندر ہے اپنی خالہ جان کی خدمت میں, یہ بھی بہت بڑے صحابی. عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے والد حضرت زبیر ابن العوام اشعری مبشرہ میں سے, ان کی ماں حضرت اسماء حضرت صدیق کی بیٹی, حضرت عائشہ ان کی خالہ, حضرت عائشہ ان کی خالہ, صفیہ ان کی دادی, اور ابو بکر ان کے نانا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ اندر خدمت میں تھے. دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے, چاہتے نہیں تھے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما خبر لینے کے لیے آئے، چاہتی نہیں تھی عائشہ. عبداللہ ابن زبیر سمجھ گئے نگاہ سے کہ خالہ جان چاہ نہیں رہی ہیں کہ یہ آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے چچا کے چہیتے بیٹے ہیں، آپ کے چہیتے چچا زاد بھائی ہیں، انہیں تو آنے کی اجازت دینی ہی پڑے گی. کہ بہت اچھی بات ہے، آنے دو آنے دو. اب یہ بات کہ کیوں نہیں چاہتی تھی کہ ابن عباس اندر آئے، وہ آگے میں عرض کروں گا. کوئی خلش تھی، کوئی بغض تھا، کوئی نفرت تھی. آئے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور پوچھا کہ کیسی ہے طبیعت آپ کی. اللہ اکبر. علم اور عمل کی جامع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو جواب میں کہا کہ بخیر ان اتقیت اللہ، بخیر ان اتقیت اللہ. دیکھو بیماری ہے، مرض وفات ہے، تو بیماری کی بات نہیں کر رہے ہیں. آپ کیسی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ خیریت سے ہوں اگر میں اللہ کی نافرمانی سے بچتی رہوں. اگر گناہ نہ ہو تو میں خیریت سے ہوں، الحمدللہ. بخیر ان اتقیت اللہ، خیریت سے ہوں اگر اللہ کی نافرمانی سے بچتی رہوں. اب تک اللہ نے بڑا فضل فرمایا، آگے بھی اب اللہ بس گناہ سے بچا لے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا کہ نہیں نہیں سب ٹھیک ہی ہے انشاءاللہ. ان کو تسلی دی کہ نہیں نہیں سب ٹھیک ہی ہے، تقوی رہا ہے، تقوی ہے اور رہے گا. آپ اپنا مقام تو دیکھیے، آپ کون ہیں، اللہ نے آپ سے کیا کام لیا ہے. تعریفی کلمات کچھ کہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور پھر تعزیت کر کے چلے گئے، یہ عادت کر کے چلے گئے. مریض کی جب خبر لینے کے لیے جائیں تو ایسے وقت میں جانا چاہیے کہ ان کو تکلیف نہ ہو، اجازت پہلے سے لے لینی چاہیے، اور پھر ان کے پاس جا کر بیٹھے ہی نہیں رہنا چاہیے. ہم گھنٹوں بیٹھے بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں خود اجازت لے لینی چاہیے کہ اجازت. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ مریض بڑی بشاشت سے ہمارے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اس کے سونے میں دو گھنٹے کی تاخیر ہونے والی ہے، جس کی وجہ سے اس کی صحت پہ پھر کل دوبارہ اثر پڑنے والا ہے. میں تھوڑی دیر اجازت لے کر کے اٹھ جائے. اٹھ گئے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی کہ میں کیوں نہیں چاہتی تھی کہ ابن عباس آئے. کہ میں اسی لیے نہیں چاہتی تھی، میں اسی لیے نہیں چاہتی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ وہ میری تعریف کریں گے اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا نفس عجبہ میں مبتلا نہ ہو جائے. مجھے پتا تھا، اس لیے میں نے عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ آئے اندر، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ یہ آئیں گے، میری تعریف کریں گے، میرے بارے میں اچھے کلمات کہیں گے، اور میں تو اللہ کے دربار میں اب جانے کے بالکل قریب ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس شرارت کرے. نفس دیکھو، نفس سے وہ ڈرتے تھے، اتنی اصلاح ان کی ہو چکی تھی، ایسا تزکیہ ہو چکا تھا. رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا مزدہ انہیں سنا دیا جا چکا تھا، مگر پھر بھی ڈرتے تھے. نفس کسی وقت بھی، کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، کسی وقت بھی. کہا کہ مجھے ڈر، یہی ڈر مجھے لگ رہا تھا. اور پھر کہا کہ کاش کہ میں نسیم منسیہ ہوتی، کاش کہ میں بھولی بھلائی ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کاش کہ میں ابو بکر کی بیٹی نہ ہوتی، کاش کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہ ہوتی. یعنی میرا ایسا سٹیٹس ہی نہ ہوتا کہ لوگ میری اس طرح کی تعریف کرتے اور میرا نفس غلطی کی طرف جانے کے خطرے میں پڑ جاتا. کاش کہ میں نسیم منسیہ ہو چکی ہوتی. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میں بہت زیادہ تواضع تھی، بہت زیادہ تواضع تھی. کہیں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کا تاریخی نام خورشید تھا، और मां बाप ने जो नाम रखा था वो मोहम्मद कासिम, उस जमाने में दो नाम हुआ करते थे, तो कहीं भी जाते थे और लोग उनको पहचानते न होते थे, उनसे पूछते थे कि आप कौन है, तो वो ये नहीं कहते थे कि मैं कासिम नानोदवी हूं, मशहूर पूरी दुनिया में, मगर नहीं कहते थे कि मैं खुर्शीद हूं, बताते नहीं थे। और ये फरमाते थे, जैसे हजरत आयशा रजी अल्लाह उन्हा का यही इरशाद कि काश के मैं भूली भुलाई होती, कोई मुझे पहचानता नहीं जानता नहीं, तो फरमाते थे कि अगर मोहम्मद कासिम के ऊपर आलिम होने का लेबल न लगा हुआ होता तो दुनिया को पता ही ना चलता कि मोहम्मद कासिम नाम का कोई आदमी भी दुनिया में रहता है। क्या करूं, बस ये लेबल लगा हुआ है कि आलिम हूं और बानी दारुलूम देवबंद हूं, इस वजह से लोग, वरना इतना मिटा था अपने आप को किसी को पता ही ना चलता। पहले भी मैंने ये किस्सा सुनाया है आप हजरत को कि एक मरतबा हजरत कहीं से देवबंद तशरीफ ला रहे थे, वापस हो रहे थे, रास्ते में एक शख्स मिल गया, उसने गन्ने का एक बहुत बड़ा गट्ठर अपने सर के ऊपर रखा हुआ था और पसीने में रेब जेब था, तो हजरत को तरस आ गया उसके ऊपर, कहा कि मदद करूं मैं उठा लूं, कहा कि हाँ उठा लीजिए। आजकल हमारा हाल यह कि हम तो अपना सामान उठाने के लिए तैयार नहीं होते, उसके लिए भी खादिम को तलाश करते हैं, शागिर्द को तलाश करते हैं। हजरत मुफ्ती शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने गालिबन हजरत मुफ्ती अजीजुर रहमान साहिब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है, जो दारुल उलूम देवबंद के सदर मुफ्ती, कहते इतने मुतवाजे इतने मुतवाजे, तो कुछ किस्से उनके लिखे हैं, उसमें एक किस्सा लिखा है कि एक मरतबा हम हजरत के साथ सफर में हो गए, तो हमने कहा कि हजरत सफर में एक अमीर होना चाहिए और आप हम सबके बड़े हैं तो अमीर आप हैं, तो हजरत ने फरमाया कि देखो भाई ऐसे वैसे नाम का अमीर तो मैं बनने का नहीं, नाम का अमीर तो बनने का नहीं, कि आपने मुझे अमीर बना लिया और करो तुम अपनी मर्जी का, कि नहीं नहीं हजरत आप जो कहेंगे वो हम मानेंगे, का बिल्कुल पक्की बात, का बिल्कुल पक्की बात, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। कहा कि हर जगह के ऊपर जब कुछ काम करने का मौका आता था तो हजरत हुक्म फरमा देते थे कि आप लोग गाड़ी में बैठ जाओ, मैं अमीर हूं, और सामान खुद रखते थे अपने शागिर्दों का, तुम गाड़ी में बैठे रहो, सामान उतारते थे और फिर कहते थे कि आप लोग उतरो, दस्तरखान बिछाते थे, खाना रखते थे, अब आओ, और जरा कोई कुछ कह, देखो आपने मुझे अमीर बनाया है और मुआहदा हुआ है कि अमीर का मतलब यह कि मैं जो कहूंगा वो मानोगे, तो कहा कि भाई मैं उठा, ये देखो ये हमारे अकाबिर, ये जो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जो एक सिलसिला चला आ रहा है बातिनी दौलत का, जैसे जाहिरी इल्म दुनिया से अभी उठा नहीं और अभी तक चल रहा है सीना दर सीना, बातिनी इल्म भी और रूहानियत भी उसी तरह 1400 साल से चल रहा है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो एक शख्स ने देखा, देखा कि कोई बहुत मामूली सा आदमी लग रहा है, तो कहा कि भाई इधर आ, तो हजरत चले गए, जी हुजूर फरमाए, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु, और है कौन, उस इलाके के गवर्नर, मगर इतने सीधे साधे रहते थे, कहा कि इधर आ, कहा जी फरमाए, कुली का काम करेगा, कहा क्या करना है, कि ये सामान उठाकर मेरे घर तक पहुंचाना है, इतने रुपये दूंगा, ये बिल्कुल करूंगा, और नियत ये थी कि इसका सामान उठाकर उसके घर तक पहुंचा देंगे। उठा लिया सामान, उठा लिया, और चलते 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 जब शहर के वस्त में पहुंचे जहां सलमान फारसी रजी अल्लाह उन्हों को सब पहचानते थे, तो लोगों ने सलाम करना शुरू किया, अस्सलामु अलैकुम या अय्युहल अमीर, गवर्नर साहेब अस्सलामु अलैकुम, और सामान हमें दे दो। तब जाकर के उसको होश आया कि जिसको मैं कूली समझ रहा था, गरीब समझ रहा था, ये तो गवर्नर है। उसने कहा कि हुजूर माफ कीजिए, मुझे दे दीजिए। कहा कि नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं, आप सामान उठा नहीं सकते थे, मैं आपका मुसलमान भाई हूं, अगर मैं आपके घर तक पहुंचा दूं तो इसमें क्या हर्ज है, और पहुंचाया वो सामान। तो हजरत नानोदवी रहमतुल्लाह उठा लो, क्या उठा लो, हजरत ने उठा लिया। आ गया देवबंद, हजरत के दिल में वही ख्याल आया कि कहीं नफ्स अंदर से शरारत ना करे, तो हजरत ने उसकी तरफ देखकर कहा कि अबे तू भी उठाएगा या नहीं, कब से मैं उठा रहा हूं, सामान दे रहा है, ऐसा कहकर डाल दिया उसके सर पर। ताकि देवबंद वाला कोई देखे नहीं और लोगों में तारीफ ना हो। तो रास्ते में चलते चलते उसने कहा, वो हजरत उठाए हुए हैं और वो कहता है कि असल में सुना है कि देवबंद में एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहते हैं मौलाना कासिम ननोतवी, और बहुत तारीफ उनकी सुनी है। तो दिल में ख्याल आया कि गन्ने का सीजन है, हजरत की खिदमत में गन्ने लेकर जाओ, और उठाए हुए हजरत खुद उसके हवाले कर दिया, दोनों अलग हो गए। अब ये पूछते पूछते कि मौलाना कासिम ननोतवी कहां रहते हैं, मौलाना कासिम ननोतवी कहां रहते हैं, पहुंच गया वो छत्ते की मस्जिद में जहां हजरत का कयाम था। ये अंदर दाखिल हुआ, अब देखा कि ये तो वही है, तो क्या अबे मौलाना कासिम ननोतवी कहां है, तो क्या भाई कासिम ननोतवी तो मैं ही हूं। तो देहाती था तो कहने लगा कि हां तूने मेरी बात सुन रखी थी कि गन्ना में हजरत ननोतवी के लिए लेके आया हूं, इसलिए उनसे पहले ही तू आके बैठ गया है, मगर मैं तुझे देने वाला नहीं हूं। तो कहा कि भाई किसी को बाहर जाकर के पूछ ले कि मैं कासिम ननोतवी हूं। कितनी सादगी, यानी मिटाया था हमारे बुजुर्गों ने, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने आप को मिटाया था, मिटाना चाहा, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कोई मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, ये दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मेरे महबूब हजरत हाजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मिटाना क्या है, मिटाना क्या है, नफ्स अंदर से क्या कहता है कि अगर तूने तवाज़ु इख्तियार की तो तू खत्म हो जाएगा। मिटाना क्या है, पाना है, मिटाना क्या है, पाना है। और फिर पूछते थे कि पाना क्या है, यानी पाने का तरीका क्या है, कहा मिटाना है। मिटाना क्या है, पाना है, पाना क्या है, मिटाना है। मन तवाज़ा अलिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो शख्स अल्लाह को राजी करने के लिए छोटा बनता है, अल्लाह ताला शानहू उसे बड़ा बनाते हैं, अल्लाह ताला शानहू उसे बड़ा बनाते हैं। इसलिए मेरी माओ और मेरी बहनों, अपनी नेकियों को छुपाओ, अपने उयूब पर नजर रहे, जो पाया है उसे मत देखो, जो खोया है उसे देखो। नमाज 5 वक्त तक ही हो रही है तो पाया है, मगर गिबत हो रही है ये खोया है। अपनी सहेलियों से दुश्मनी है, हसद है कि ये खोया है, कता रहमी हो रही है खोया है, मां बाप की नाफरमानी है खोया है, ससुराल वालों को तंग कर रहे हैं खोया है, पड़ोसी को तंग कर रहे हैं खोया है, शोहर की नाफरमानी हो रही है खोया है, औलाद की तरबियत सही नहीं कर रहे हैं खोया है, तिलावत नहीं हो रही है खोया है। जो खोया है वो भी तो देखो, सिर्फ प्लस को देखते रहते हैं, माइनस को नहीं देखते। और अगर अच्छाइयां ही नजर आए तो इन अच्छाइयों को अल्लाह ताला शानों का लुत्फ समझें, उनकी मेहरबानी समझें, उनका करम समझें, और उस पर उनका शुक्र अदा करें, और हत्तल इम्कान इनको छुपाने की कोशिश करें। दिल में यह ख्याल लाना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से 2-4 पैसे तो आखिरत के लिए बने हैं, 2-4 पैसे तो बने हैं जो कल कियामत के दिन काम आ सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों के सामने इसका जिक्र करके इसे मैं डिवैल्यू कर दूं, दूसरों के सामने इसका तज़किरा करके इसे मैं खोटा कर दूं कि क़यामत के दिन फिर काम ही ना आए। होता है ऐसा, हमारी तिलावत, हमारा जिक्र, हमारी अच्छाइयां नफ्स हमारे सामने पेश करता है और हम लोगों के सामने बयान करते हैं ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है, किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी बहाने से। तो अपनी जो नेकियां हैं, जो हो रही हैं, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करके उसे महफूज रखें, और जो बुराइयां हैं उनकी इस्लाह की फिक्र करें। और जब भी किसी अपनी मुस्लिम सहेली को, किसी मुस्लिम औरत को, मुस्लिम बहन को देखें तो दिल में यही ख्याल लाएं कि ये मुझसे बेहतर है, ये मुझसे बेहतर है, ये मुझसे बेहतर। और कैसे मुझसे बेहतर, कैसे मुझसे बेहतर, जाहिरी हालत को मत देखो। इसलिए कि एक शख्स आपके सामने बैठा हुआ है सोफे के अंदर और बिल्कुल हेल्थी लग रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक है, और आप कराह रहे हैं इसलिए कि आपको फ्लू हुआ है, बुखार हुआ है, तो जाहिरी एतबार से वो लग रहा है कि ज्यादा सेहतमंद है आपसे और ज्यादा बेहतर है, मगर अंदर कैंसर है उसे, कैंसर। जाहिरी हालत से कुछ पता नहीं चलता, हो सकता है कि जिसके चेहरे पे आप शरीर दाढ़ी नहीं देख रहे हैं वो फ्लू में मुबतला है और आपकी बरगे कैंसर में मुबतला हो सकता है ऐसा। हो सकता है कि ऐसी कोई बीमारी है हमारे अंदर कि अभी तक उसका हमें भी पता नहीं चला है और हम ऐसा समझ रहे हैं कि ये बुरा है और मैं अच्छा, ये बुरा है और मैं अच्छा, ये बुरी है और मैं अच्छी। अभी तक MRI नहीं हुआ है, अभी तक CT स्कैन नहीं हुआ है, एक्सरे नहीं हुआ है, या उसके सिम्टम जाहिर नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि मैं अपने आप को इससे ज्यादा हेल्थी समझता रहूं। और जब किसी शेख के पास चला गया और MRI स्कैन हुआ और पता चला कि भाई तू तो किब्र के और उजब के कैंसर में पड़ा हुआ है, तू तो शिर्क की आलूदगी में पड़ा हुआ है, तेरा तो अकीदा ठीक नहीं है, हो सकता है। इसलिए किसी को देख करके अपने दिल में ऐसा ख्याल मत लाओ कि मैं इससे अच्छा और ये मुझसे गिरा हुआ। ये पता कब चलेगा कि कौन किससे बड़ा है? क़यामत के दिन पता चलेगा, जब अल्लाह जल्ला जलालहू व अम्मन वालहू के दरबार में हम खड़े होंगे। कोई तालिबे इल्म, कोई भी तालिबे इल्म कितना ही ज़हीन क्यों न हो और सारे इम्तिहान में अव्वल नंबर से पास होने वाला क्यों ना हो और जिसके बारे में पूरी क्लास और सारे असातिदा और मां बाप सब ये क्यों ना जानते हो कि हमारा बेटा ही अव्वल नंबर से आएगा और जिसका पर्चा हर पर्चा बेहतर से बेहतर गया है, हर एग्जामिनेशन पेपर उसने अच्छा लिखा है, जब तक उसका रिजल्ट बाहर नहीं आता वो कभी भी इतर आता नहीं है। कभी किसी को यह नहीं कहता कि फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा, मैंने ये लिखा है और मैंने यूं लिखा है और ऐसा लिखा है ना। जब तक रिजल्ट बाहर नहीं आता उस वक्त तक वो सबके सामने कस्म पुरसी के आलम में रहता है, तवाजु और इनकिसारी के साथ रहता है कि देखे दुआ करना अल्लाह कामयाबी दे, दुआ करना अल्लाह कामयाबी। रिजल्ट आने के बाद उसका सीना बाहर आ जाता है, गर्दन ऊंची हो जाती है रिजल्ट आने के बाद। रिजल्ट आने से पहले तक डरता है। तो हमारा भी मेरे भाई जब तक रिजल्ट ना आ जाए उस वक्त तक हमें भी इनकिसारी से कहना चाहिए लोगों को कि भाई हुस्ने खातिमा के लिए दुआ करना, हुस्ने खातिमा के लिए दुआ करना, हुस्ने खातिमा के लिए दुआ करना, हुस्ने खातिमा के लिए दुआ करना। हजरत शेख उल हदीस मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह जब कोई उनकी तारीफ करता था तो आप फरमाते थे कि मेरे प्यारो मुझे मरने तो दो, मुझे मरने दो, जब मैं ईमान के साथ चला जाऊं इसका मतलब है कि अब मैं कामयाब हो गया, रिजल्ट आउट हो गया, जितनी तारीफ करना हो कर लेना, ईमान के बगैर गया तो तुम्हारी तारीफ का क्या फायदा। तो तवाजु हो, इनकिसारी हो, किसी को हिकारत की नजर से न देखा जाए। अल्लाह ताला शानहु ने अगर हमें कोई जाहिरी नेमत किसी और से ज्यादा दी है तो उसके साथ शफकत का मामला किया जाए। हम ज्यादा होशियार हैं वो जरा गबी हैं, शफकत के साथ मामला किया जाए। और कभी भी तकब्बुर दिल में पैदा ना होने पाए, अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है तकब्बुर। अल्लाह ताला शानहु हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। हदीसे कुदसी में है कि अल किबरिया व रिदाई वल अजमत व इजारी, किबरियाई बड़ा होना अजमत ये मेरे कपड़े हैं, अल किबरिया व रिदाई किबरियाई ये मेरी ऊपर की चादर है, वल अजमत व इजारी और अजमत ये मेरी नीचे की चादर है, ये मेरी चीजें हैं दोनों। फमन नाज़अनी फी वाहिदिन मिनहुमा, जो शख्स मुझसे इन दोनों में से किसी एक के बारे में झगड़ा करेगा यानी मेरी ऊपर की चादर लेने की कोशिश करेगा, नीचे की चादर लेने की कोशिश करेगा तो मुझसे झगड़ा होगा, और अगर मुझसे झगड़ा हो गया अदखलतुहु फिन्नारी वला उबाली, मैं उसे जहन्नम में दाखिल कर दूंगा और परवाह भी नहीं करूंगा। अल्लाह ताला शानो हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। और ये बात भी मैं अर्ज कर दूं कि किसी के पास कुछ है और फिर वो तकब्बुर करता है ये गुनाह कबीरा है, कुछ है और फिर तकब्बुर करता है कि मेरी क्लास में मेरे जैसा कोई साहिब इल्म नहीं है, मैं हमेशा अव्वल नंबर से पास होता हूं, उस्ताद के हर सवाल का जवाब देता हूं, मेरे शहर के अंदर मेरे जैसा कोई आलिम नहीं है, मेरे शहर के अंदर सबको पता है कि मैं जितनी सखावत करता हूं कोई सखावत नहीं करता, तो कुछ है और तकब्बुर करता है ये गुनाह कबीरा है, तो है भी नहीं और फिर तकब्बुर करता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी तरफ अल्लाह ताला शानहु कियामत के दिन जिनसे न बात करेंगे, न जिनकी तरफ देखेंगे, न जिनकी सफाई करके सीधा जन्नत में दाखिल करेंगे बल्कि जहन्नम में जलाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह बात भी नहीं करेंगे, بات تو کیا ان کی طرف دیکھیں گے نہیں, ان کے تزکیہ بھی نہیں فرمائیں گے کہ بھائی چلو ایسے ہی ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر کے صاف کر کے یوں ہی سیدھا جنت میں, نہ سزا دے کر کے جنت میں بھیجیں گے اگر ایمان کے ساتھ گیا ہے. ان میں سے ایک کون ہے؟ آئل مستقبرن, وہ غریب آدمی جو تکبر کرتا ہے, وہ غریب آدمی جو تکبر کے ساتھ رہتا ہے. شارحین لکھتے ہیں حدیث کی شرح کرنے والے کہ بھائی تیرے پاس کون سی چیز تھی کہ تو اس پہ تکبر کرتا تھا, اس لیے تیرا تکبر دوسرے تکبروں سے بہت بڑھ گیا کہ تکبر کرنے کی چیز نہیں تھی پھر بھی تکبر کرتا تھا. تو ہم اگر اپنے آپ کو دیندار سمجھ کر دوسروں کے سامنے بڑے بن کر کے رہیں صرف ہماری ظاہری وضاقتہ کی وجہ سے, ہمارے ظاہری سٹاچر کی وجہ سے, تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا حقیقت میں میں دیندار ہوں؟ میری زندگی میں اتنی ساری معصیتیں ہیں, ان معصیتوں کے باوجود بھی میں حقیقت میں دیندار ہوں؟ اگر میں حقیقت میں دیندار نہیں اور پھر میں دینداری میں تکبر کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ شانہ کو یہ بہت ناپسند ہوگا. تو کسی نعمت پر کوئی اتراتا ہے اور تکبر کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے, تو ہے ہی نہیں اس کے پاس کوئی چیز اور اس پہ وہ تکبر کرتا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ شانہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے, بہت زیادہ ناپسند. اللہ جل جلالہ عم نوالہ فضل و کرم کا معاملہ فرماوے, لطف و کرم کا معاملہ فرماوے. عورتوں کو ایسی باتیں کم ہی کہی جاتی ہیں کہ خیال رکھو اپنا, خیال رکھو اپنا, خیال رکھو, بڑائی نہیں چاہیے, زبان پر نہ آئے, ہماری باڈی لینگویج سے بڑائی نہ آئے, دوسروں کو ہم حقیر نہ سمجھے, ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھے, ہر ماں بہن کو اپنے سے بہتر سمجھے, کسی کا کوئی عیب اگر نظر آ جائے تو برائی دل میں نہ آئے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر اس سے بڑا عیب ہو, جیسے میں نے کہا کہ فلو میں کسی کو دیکھیں اور ترس آتا ہے کہ بیچارہ فلو میں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر کینسر بیٹھا ہوا ہو اور ہمیں ابھی تک پتا نہ چلا ہو. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ آج یہ گنہگار ہے, کل یہ ہم سے زیادہ نیک بن جاوے اور ہم اس سے زیادہ برے بن جائیں. کہ ہم نے ہماری بستی میں ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا ہر بستی میں کہ اچھے برے ہو جاتے ہیں, برے اچھے ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کا مستقبل ہمارے مستقبل سے زیادہ روشن ہو, ہم کس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں اور کسی کی ظاہری اور جسمانی بیماری دیکھ کر جس طرح ہمیں ان پہ ترس آتا ہے اور ہمارا دل اندر سے یہ کرتا ہے کہ اللہ اسے شفا دے دے, اس وقت ایسا خیال نہیں آتا کہ جسمانی اور صحت کے اعتبار سے میں اس سے اچھا ہوں اور یہ حقیر ہے, بلکہ ترس آتا ہے کہ بیچارہ دکھ میں ہے. تو اسی طرح کسی کو گناہ میں دیکھتے ہوئے دل میں یہ ترس پیدا ہونا چاہیے کہ بیچارہ دکھ میں ہے, اور اگر اسی طرح رہا کہیں اللہ کی ناراضگی کا مورد نہ بن جائے, آخرت میں اس کی پکڑ نہ ہو جائے, اللہ اسے ٹھیک کر دے, اللہ اسے ٹھیک کر دے, اللہ اسے بہتر کر دے, یہ جذبہ ہونا چاہیے. میرے محبوب حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جسمانی مریض شفقت کا مستحق ہوتا ہے اور شفقت کا محتاج ہوتا ہے, اور حضرت فرماتے تھے کہ جس طرح جسمانی مریض شفقت کا محتاج اور مستحق ہوتا ہے, اسی طرح روحانی مریض بھی شفقت کا محتاج اور مستحق ہوتا ہے, بلکہ روحانی مرض چونکہ جسمانی مرض سے بڑھا ہوا ہے اس لیے روحانی مریض زیادہ شفقت کا محتاج اور زیادہ شفقت کا مستحق ہوتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں سے پیار کیا جائے, محبت کی جائے, اور یہ کوشش کی جائے کہ کیسے یہ دین پر آ جائے, کیسے یہ اس گناہ کو چھوڑ دے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم.